السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. یہ اس کتاب کا 50واں باب ہے جس کا عنوان ہے باب الخوف. یعنی اس باب میں ان آیات اور ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق خوف سے ہے. خوف وہ کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے، اور اس کا تعلق انسان کے اعمال سے اور انسان کے اقوال اور انسان کے کردار سے بھی ہے. اور خوف کے بارے میں علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ خوف اور امید کی درمیانی حالت، یہ اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیا. یعنی انسان اللہ تعالی کی ان آیات کو پڑھ کے سن کے جن میں عذاب اور جہنم اور برے بدلے یا سختی اور شدت کے بارے میں کہا گیا ہے جس کا تعلق انسان کے اعمال سیئہ برے اعمال سے ہے، تو انسان جب اس قسم کی آیات کو پڑھے یا سنے یا ان احادیث کو پڑھے یا سنے جن میں عذاب کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالی کے خوف سے یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو کہ مجھے ان اعمال کو ترک کر دینا چاہیے جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ سزائیں ان لوگوں کو ملتی ہیں اور دی جاتی ہیں جو برے اعمال اور گناہ کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالی کی ان آیات پر یہ غور و فکر کرے کہ جو امید دلانے والی ہیں، جن کے اندر جنت کی بشارت ہے، اور ایمان پہ خاتمے کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی بشارت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے۔ تو انسان کی جو حالت ہے وہ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ امید اور خوف کی درمیانی حالت ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو محض خوف کو اپنا لیتے ہیں اور امید سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کے جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیتے ہیں اور گناہ سے گناہ کیے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور فلاں فلاں کام یوں ہونا چاہیے، اور وہ خود اعمال صالحہ اور عوامر اور واجبات اور فرائض کو ادا نہیں کرتے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ خوف کی آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں اور جن کے جسموں پہ اور جن کے ابھی تک اللہ کے خوف سے راسا اور لرزہ تاری نہیں ہوا، ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں سمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگا دیں، اس لیے کہ خوف کے بعد انسان کے اعمال میں فرق اور تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو امام النووی نے یہاں باب الخوف کو بیان کیا اور اس کے بعد وہ باب الرجاء کو بھی لا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف خوف والی آیات اور احادیث کو تو ہم بیان کریں لیکن امید والی بات کو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہم باب الخوف اس کے بعد اس باب کو بھی لائیں گے جس باب میں ان آیات کو ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن کا تعلق امید سے ہے۔ انسان دنیا میں جو عمل بھی کرتا ہے اس عمل کا، خواہ یہ نیکی والا عمل ہو یا برائی والا کام ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس انسان کو اس کام سے کرنے سے پہلے خوف دلایا جائے یا امید دلائی جائے تو وہ اس کام کو بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے ادا کرتا ہے، خواہ اس کام کا تعلق نیکی سے ہو یا اس کا تعلق برائی سے ہو۔ انسان جتنی برائیاں انجام دیتا ہے ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہدف اور مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے۔ بعض گناہوں کو صرف اس لیے وہ انجام دیتا ہے کہ ان گناہوں میں ظاہری اور تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کسی دنیاوی خوف یا کسی اور خوف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا اور تنبیہ اس چیز کی طرف کی اور لوگوں کو اس طرف رغبت دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اہم حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ سے خوف۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلوق میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید میں مخلوق میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ورنہ اگر جتنا ڈر اور جتنا خوف اللہ سے ہونا چاہیے اتنا خوف اور ڈر اگر مخلوق میں سے کسی سے ہوگا تو اس کو شرک فی الخوف یا شرک فی الرجا کہا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جتنی امید پیدا ہونی چاہیے اتنی امید اگر دنیا میں کسی مخلوق سے پیدا ہوئی تو یہ شرک فی الرجا ہے، اور اتنا خوف پیدا ہوا یہ شرک فی الخوف ہے، جس طریقے سے شرک فی المحبہ اور شرک فی الطاعہ ہے۔ جتنی اطاعت اللہ کی جانی چاہیے اتنی اطاعت مخلوق میں سے کسی کی جائے تو یہ شرک فی الطاعہ، یعنی اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک بنا لیا، وہ اللہ کا شریک ہے، آپ اللہ سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا اس شخص سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مخلوق سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے کم ڈرتے ہیں، لوگ مخلوق سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے کم محبت کرتے ہیں، لوگ مخلوق کی زیادہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی کم اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر کہیں ایسا معاملہ ہے تو یہ ایک حساس اور خطرناک معاملہ ہے جس کی طرف عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے، اور چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے انسان بعض اوقات ایسے کام کرتا ہے جن کو وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتا کہ میں جس اپنے بڑے افسر سے، حکومت سے یا کسی بڑی طاقت سے یا اپنی بیوی بچوں سے یا دوستوں سے یا لوگوں سے کتنا ڈرتا ہوں، وہ اپنے سے یہی سمجھتا ہے کہ اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نمازیں پڑھتا ہوں اور میں تو نیکیاں کرتا ہوں اور میں تو فلاں فلاں حج اور عمرے کرتا ہوں اور میں جانے کون کون سی نیکی میں کرتا ہوں. اس لیے اس کو اس طرف غور و فکر کرنے کے لیے شیطان مہلت ہی نہیں دیتا کہ یہ خوف والا شرک اس سے سرزد ہو رہا ہے. جتنا خوف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے اتنا خوف یا اس سے کہیں زیادہ خوف مخلوق کا دل میں بیٹھ گیا ہے. یعنی بیوی شوہر سے اتنا ڈرتی ہے جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور شوہر بیوی کا اتنا تابے دار اور اتنا مطیع اور اتنا فرما بردار ہے, اتنی محبت ہے جتنی محبت صرف اور جتنی اطاعت صرف اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یہ شرک ہے, یہ اعمال کا شرک ہے جس سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے بارے میں انسان کے ذہن اور دل و دماغ میں خوف کا تصور پیدا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کسی اور مخلوق میں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جس دل میں اللہ کا خوف سما جائے اللہ تعالیٰ اس دل سے ساری مخلوق کے خوف کو دور کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بھی وہ ڈرتا ہے. تو اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف سما جائے ساری دنیا اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر وہ اس سے بھی ڈرتا ہے, اس سے بھی ڈرتا ہے, اس کو بھی خوش کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ فلاں دوست بھی ناراض نہ ہو, بیوی بھی ناراض نہ ہو, اولاد بھی ناراض نہ ہو, دوست بھی ناراض نہ ہو, رشتہ دار بھی ناراض نہ ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے تو کوئی فکر اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو انہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے, مخلوق بھی اس سے راضی نہیں ہوتی. اس لیے کہ تمام مخلوق کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرف وہ چاہتا ہے پھیرتا ہے. جو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے پرواہ اور مستغنی کر دیتا ہے, اس کو مخلوق کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اس لیے اس بارے میں اچھے طریقے سے انسان اپنے اعمال پہ غور کرے, اپنا محاسبہ کرے کہ کیا واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مخلوق سے اتنا ڈرتا ہے جتنا ڈرنا صرف اللہ کا حق ہے. اگر ایسا ہے تو اپنے دل و دماغ سے اس خوف کو دور کر دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے, اللہ کی طرف سے اگر اس کا فیصلہ نہ ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اللہ کی طرف سے اگر اس کا فیصلہ نہ ہو. فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. تو سب سے پہلے جس آیت کو انہوں نے یہاں بیان کیا وہ ہے وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے صرف مجھ ہی سے تمہیں ڈرنا چاہیے, کسی اور سے مت ڈرو. اور اسی بات میں آگے چل کے امام النووی اس حدیث کو لائیں گے, اس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل, جس شخص کو اپنے طویل سفر کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے سفر کے آغاز سے قبل ہی تمام تیاریاں مکمل کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ من خاف ادلج, جو شخص ڈرا اور اس نے تیاری کی تو وہ صحیح مقام پہ پہنچ جاتا ہے, اس کا سفر صحیح طریقے پہ شروع ہو جاتا ہے. اور جس کا سفر صحیح طریقے اور صحیح جگہ سے شروع ہو بلغ المنزل, وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کا خوف صحیح معنوں میں اگر دل میں سما جائے تو پھر کسی بھی چیز سے انسان ڈرتا نہیں ہے, نہ زندوں سے نہ مردوں سے. اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر زندوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, مردوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, حیوانوں اور چوپایوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, اور اپنی ہی کی طرح کی کمزور اور عاجز اور محتاج مخلوق سے بھی ڈرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ان واقعات کو سیرت کے دروس میں بیان کیا کہ ایک موقع پہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم ابن سیدنا انس اور دوسرے صحابہ ہیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو جب بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور نڈر اور بے خوف و خطر جس شخصیت کو ہم نے پایا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ایک موقع پہ مدینے میں لوگوں نے ایک بھاری اور خوفناک ڈراؤنی آواز سنی، لوگ اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھروں سے باہر گلیوں اور سڑکوں پہ اور راستوں پہ نکل آئے۔ ابھی صحابہ گھروں سے نکل کے ایک دوسرے سے گفتگو ہی کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ تشریف فرما ہے اور ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے، اور آپ واپسی پہ آتے ہوئے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ سب آرام سے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ، میں نے پورے مدینے کے ارد گرد چکر لگایا ہے، خطرے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بغیر کسی باری گارڈ کے، بغیر کسی ان لوگوں کے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اسلحہ سے لیس، بغیر کسی ساتھی اور بغیر کسی دوست اور بغیر کسی شاگرد اور بغیر کسی دوست کے اور بغیر اپنے چاہنے والوں اور بغیر جماعت اور پلٹن کے، تن تنہا ننگے گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ جس کے اوپر زین اور چادر بھی نہیں ہے آپ تشریف فرما ہے، اور مدینے کے ارد گرد چکر لگا کے واپس آئے اور صحابہ کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کان اشجع الناس، حدیث میں ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی اور طاقت یا کسی اور مخلوق میں سے کسی سے وہ نہیں ڈرتا، اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت جو انہوں نے یہاں بیان کی اس میں بھی خوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کی تنبیہ کے لیے آیت ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت اور شدید ہے۔ اور تیسری آیت جو انہوں نے یہاں بیان کی وہ سورہ ہود کی چند آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں اور ان بستیوں کے واقعات کو بیان کیا جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء القرى نقصه علیک، یہ ان بستیوں کے، ان شہروں اور ان لوگوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جو قائم ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ملیامیت کر دی گئی ہیں، تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ دیہاتوں اور بستیوں اور ان علاقوں کو پکڑتا ہے جن علاقوں میں رہنے والوں نے ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک ہے اور شدید ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں عبرت کی لوگوں کے لیے، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور اس دن ذالک یوم مجموع له الناس، اس دن قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہور، اور اس دن سب کی حاضری ہوگی۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، اور ہم نے اس دن کو مؤخر نہیں کیا مگر یہ کہ ایک وقت مقرر تک کا، ایک مقرر وقت ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا اور ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اس میں ایک خاص حکمت ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، اس دن دو گروہ ہوں گے، شقی و سعید، بدبختوں کے اور نیک بختوں کے، کچھ مجرم عادی بدبخت ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سعید یعنی خوشبخت ہوں گے۔ تو اما الذین شقوا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے لیے خود ہی انہوں نے گمراہی کو قبول کر لیا تھا، یہ بدبخت ہیں اور یہ ان کو عذاب ہوگا۔ فَفِ النَّارِ، جہنم میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جہنم میں ان کو جب عذاب دیا جائے گا ان کی آپ چیخ و پکار بلند ہوگی۔ زفیر اور شہیق، یہ دو نام ہیں گدھے کی آواز کے، گدھا جب تکلیف اس کو ملتی ہے اس تکلیف میں جو آواز نکالتا ہے ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں, اور جب آخر تکلیف کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے اور وہ تکلیف کے مارے آخری حربے اپنے استعمال کر کے اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے جو آواز نکالتا ہے اس کو شہیق کہتے ہیں. زفیر اور شہیق یہ گدھے کی آواز کے نام ہیں. عربی زبان میں ہر حیوان کی آواز کے لیے مخصوص نام ہے. بکری کی جو آواز ہے اس کا مستقل الگ نام ہے, بیل کی آواز کا الگ نام ہے, گائے کی آواز کا الگ نام ہے, اسی طریقے سے گدھے کی آواز کا الگ نام ہے اور کتے کی آواز کا الگ نام ہے. گدھے کی جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں کو یہاں بیان کیا کہ جس طرح گدھے تکلیف کی شدت سے ان کے منہ سے آواز نکلتی ہے اس طریقے سے ان کی حلقوں سے آواز نکلے گی جن کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. ظفیر اور شہیق. اور آگے چل کے ارشاد فرمائے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے, تمہیں ڈرا رہا ہے, تمہیں سمجھا رہا ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا. امیہ و ابی, اولاد ماں اور باپ سے دور بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے. وہ صاحبتی ہی, ہر ساتھی اپنے ساتھی سے, دوست اپنے دوست سے دور بھاگے گا. وہ بنی, اور اولاد سے والدین دور بھاگے گا. اس دن دنیاوی رشتے کام نہیں آئیں گے سوائے اس دنیاوی رشتے کے جو دنیاوی رشتے کے ساتھ ساتھ دین پر بھی قائم دائم تھا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر آدمی کے لیے اس دن وہ حالت ہوگی جو حالت اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. اتنی شدید حالت ہوگی کہ اس دن اس انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی, اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی. اور آگے چل کے سورہ حج کی ابتدائی آیات کو بیان کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کے دن کا زلزلہ یہ بہت ہیبت ناک بڑی عظیم چیز ہے. جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پلانے کو بھول جائیں گی, ماں کو شیرخوار بچے سے جو محبت ہوتی ہے اس کو بھی وہ بھلا دے گی, اور وتبع کل ذات حمل حملها, اس دن کی شدت اور ہولناکی اور ہیبت سے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, ساقط ہو جائیں گے. وتر الناس سکارا, تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے ہیں. وما هم بسکارا, یہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید, اللہ کے عذاب کی شدت نے ان کی یہ حالت بنا دی ہوگی. اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں دو قسم کے بڑے بڑے باغات اور دو قسم کی جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ, تو ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, ہم تجھ سے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. نعوذ بک, نعوذ برضاک من سخطک, ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیرے عذاب سے, کہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے, جس عذاب کا ذکر ان آیات اور احادیث میں. تو جو لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کے اس خوف کی بنا پہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے, اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو ان کی ان دعاؤں کی وجہ سے اور اپنے خوف کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رکھے گا. جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے, وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے, بات چیت کریں گے, قالوا, اور کہیں گے, انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, ہم لوگ جب دنیا میں تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں جب تھے تو مشفقین, ہم بہت ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے, ہم اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا, بس اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام اور احسان کیا, ووقانا, اور ہمیں بچا لیا, عذاب السموم, تیز اور شدید عذاب سے. انا کنا من قبل ندعوه, دنیا میں اس سے پہلے ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، ندعو ہم اس سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے خوف کو تیرے سامنے رکھ کے تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھ سے یہ مطالبہ اور سوال کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں اپنے اس سوال کو پیش کرتے ہیں کہ تو ہر قسم کے اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ دعا سن لی، ہم پہ مہربانی کی، انہ هو البر الرحیم۔ اس کے بعد امام النووی نے جن احادیث کو پیش کرنا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خوف کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں، کثیرۃ جدا، بہت زیادہ احادیث ہیں، فنذکر منہا طرفا، ان میں سے ہم کچھ احادیث کو بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر امام النووی نے ان احادیث کو بیان کرنا شروع کیا جن احادیث کا تعلق خوف سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، رواه مسلم۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدمين جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، متفق عليه۔ وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، رواه مسلم۔ الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، متفق عليه۔ وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، متفق عليه۔ وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانشقاق الصوت من الأنف. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس کا عنوان ہے باب الخوف. خوف کے اس باب میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور اس باب کے شروع میں ان آیات قرآنیہ کو لائے ہیں جن کا تعلق خوف سے ہے. اس سے پہلے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ امید اور خوف یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر انسان کے سامنے رہیں اور خود انسان ان دونوں کا احساس اور ادراک کرتا رہے تو یہ انسان بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بہت ساری نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے مغفرت اور اس کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کا اکرام, اس قسم کی آیات اور احادیث جب پڑھی اور سنی اور سنائی جاتی ہیں تو انسان کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور یہ امید اس انسان کو نیکیوں پہ عمل کرنے پہ آمادہ کرتی ہے اور گناہوں کے چھوڑنے پہ اس کو ترغیب دلاتی ہے. اسی طرح وہ آیات اور وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان ہے اور یوم حشر کی وحشت اور دہشت کا ذکر ہے اور نزع کے عالم اور موت کی اس سختی اور سکرات کو بیان کیا گیا ہے جس سے کسی کے لیے بھی مفر نہیں ہے, قبر کی وہ زندگی اور قبر کا وہ پہلا جھٹکا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, جن کے جنازے میں 70,000 سے زیادہ فرشتوں نے شرکت کی, ارشاد فرمایا کہ قبر کے جھٹکے سے اگر کسی کو نجات ملتی تو اس کو ملتی لیکن اس کو بھی نہیں ملی. اور اسی طرح حشر کے اس دن کی حاضری جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن کسی بھی قسم کا دنیاوی رشتہ اور تعلق کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ بکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آیات اس باب کے شروع میں ہم نے پڑھی ہیں جن میں ارشاد فرمایا کہ اس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ اور پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے اور پھر بلسرات کا مرحلہ. تو ان تمام چیزوں کو, ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو اور یہ خوف اسے گناہوں کے ترک کرنے پہ آمادہ کرے اور یہ خوف اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اس کی اطاعت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری پہ آمادہ کرے. یہ مقصد ہوتا ہے امید اور خوف والی آیات کا. مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ امید والے مقامات کو پڑھ کے اور سن کے لوگ محض اور نری امید سے قائم رہیں, اور نہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ خوف والی آیات اور احادیث کو سن کے لوگ اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہی چھوڑ دیں, بلکہ ان دونوں کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پڑھتا اور سنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے. تو خوف والی ان احادیث کو اس باب میں امام نے جمع کیا, اور اس کے بعد پھر دوسرے باب میں امام رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو ان احادیث کو بھی لائیں گے جن میں امید کا ذکر ہے, تاکہ دونوں چیزیں اس کتاب کے پڑھنے والے کے سامنے رہیں, وہ آیات اور وہ احادیث جن میں خوف کا ذکر ہے, اور وہ آیات اور وہ احادیث جن میں امید کا ذکر ہے. باب الرجاء, باب الخوف کے بعد وہ باب الرجاء ہے, یعنی اللہ کی ذات سے اللہ کی رحمت کی امید. تو اس حدیث میں جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو کہ یؤتى بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام, قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, اور جہنم کو اس طریقے پہ لایا جائے گا کہ اس جہنم کو لہا سبعون الف زمام, اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کو 70,000 لگاموں میں جکڑ کر گھسیٹ کر لایا جائے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو جس جہنم کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا. اور مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها, ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا. 70,000 فرشتوں نے ایک لگام کو پکڑا ہوا ہوگا, اور لگامیں کل ہوں گی 70,000. اس طریقے پہ جہنم کو لایا جائے گا. ثم لترونها عین الیقین, یہ ہے جو الحاق متکاثر میں فرمایا کہ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, تم نے جہنم کو ضرور دیکھنا ہے عین یقین, اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے, تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ جنت اور دوزخ کے جن قصوں اور تذکروں کو بیان کیا گیا تھا یہ تو محض افسانے تھے اور کہانیاں تھیں, نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. اس بات کی تیسری حدیث کو سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا, اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جہنم میں قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہوگا, ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه, قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم کے عذاب میں سے سب سے کم درجے کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ یوضع فی اخمس قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ, اس کے پاؤں کے نیچے جب انسان اپنا پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو جو حصہ زمین پہ نہیں لگتا اس کو اخمس کہتے ہیں, تو اس مقام پہ یعنی پاؤں کے نیچے اس کے جہنم کے دو انگارے رکھے جائیں گے, دو انگارے, جمرہ ایک انگارے کو کہتے ہیں اور جمرتان دو کو, صرف دو انگارے. آپ جب آگ جلاتے ہیں تو ان انگاروں کو دیکھیے کہ جن سے آگ جلتی اور بھڑکتی ہے, تو دو انگارے چھوٹے چھوٹے, تو جہنم میں سے صرف دو انگارے لے کر اس شخص کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے, اور جہنم کے اس دو انگاروں کا عذاب اتنا شدید ہوگا, یغلی منہما دماغہ, اس کا دماغ اس سے کھول اٹھے گا. اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے اس کے دماغ سے سر سے ایسی آواز نکلے گی جیسے ہنڈیا کے پکتے ہوئے ہنڈیا سے آواز نکلے گی. ما یرا ان احدا اشد منه عذابا, یہ شخص یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی اور کو نہیں ملا, اس عذاب کی شدت اور رولناکی اور سختی. فرمایا کہ یہ شخص یہ محسوس کرے گا کہ اس سے زیادہ شدید عذاب کسی اور کو نہیں ملا, حالانکہ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا, یہ سب سے کم درجے عذاب والا ہوگا. یہ اس شدت اور سختی کو بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اس کو جھٹلاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ اس دن یہ عالم بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ سزا ملے گی کہ جہنم کی آگ منہم من تأخذه النار الى کعبی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما نے رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا, اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس دن جو عذاب ہوگا تو جہنم کی آگ الى کعبی, جو ان کو عذاب دیا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو گھٹنوں تک آگ میں جل رہے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ حُجَّتِهِ, کچھ وہ ہوں گے جو کمر تک آگ میں جل رہے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ, کچھ وہ ہوں گے جن کو گردن تک آگ کا عذاب دیا جائے. یہ وہ کیفیات ہیں جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ ان چیزوں کو دیکھ کے پڑھ کے اور سن کے انسان کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہو, اور وہ گناہوں والی زندگی کو ترک کرے اور اس عذاب سے ڈرے جس عذاب سے بچانے کے لیے, اور جس عذاب سے بچاؤ کا کوئی راستہ اس دن نہیں ہوگا. اور ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا جو متفق علیہ ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن کا جو نقشہ یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کی نسبت سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, جتنے گناہ ہوں گے اس نسبت سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے کھڑے ہوں گے, حتی یغیب احدہم فی رشفہ الی انصاف اذنیہ, بعض لوگ اس دن اپنے کانوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو قیامت کے دن کے ان مناظر کو مختلف آیات قرآنیہ اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے. سورہ تکویر کی تفسیر میں اور سورہ واقعہ کی تفسیر میں ہم نے تفصیل سے ان تمام آیات کو جمع کر کے اور ان تمام احادیث کو جمع کر کے بیان کر دیا ہے جن کا تعلق قیامت کے دن سے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خطبے کا ذکر ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا, ما سمعت مثلها قط, میں نے کبھی